العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک عیسائی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ کریم نے مجھے بخش دیا. میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث پاک لکھتا تھا، جب بھی حضور شاہ خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر آتا، میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا. اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج حجاج کرام، استقبال حجاج کرام کے سلسلے میں اجتماع ہو رہا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں. جو حج سے واپس آ چکے ہیں، مکہ چھوڑ کر آ گئے، مدینہ، مدینے کی جدائی کا داغ لے کر اپنے اپنے وطن آ گئے. اللہ کریم آپ سب کا حج مبرور فرمائے، حج کی بابرکت ساعتیں، مکہ مدینہ کی با برکت سعادتیں وہ تو گزر گئی، تاہم آپ نے حج کی سعادت حاصل کی. بہرحال اس پر مبارک باد قبول فرمائیں. اللہ کریم ہر سال حج و زیارت مدینہ سے مشرف فرمائے اور آپ کے صدقے مجھ گناہگار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں. 12ویں صدی ہجری کے عظیم بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز طباخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے فرمایا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوا، مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی. اسی عالم میں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ میری خواہش تھی کہ مدینہ پاک حاضر ہونے کے بعد مجھے دوبارہ اپنے وطن جانا نصیب نہ ہو. اس پر قبر انور سے آواز آئی، اگر میں اپنی اس قبر میں قید ہوں تو پھر یہاں آنے والے ہر شخص کو یہیں رک جانا چاہیے، اور اگر میں ہر حال میں اپنی امت کے ساتھ ہوں تو تمہیں واپس اپنے وطن چلا جانا چاہیے. حوالہ علی بریز، اردو، پیج نمبر 442. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. بہرحال یہ کہ یہ تو ایک بزرگ کا واقعہ ہے اور جو مدینہ شریف سے چلا جائے جدا ہو کر اس کے لیے بھی ڈھارس ہے اس میں, اور جو مدینہ شریف میں رہ جائے یعنی وفات اس کی ہو جائے اس کے لیے بھی بشارت ہے. جیسے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جا وہ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جا آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو یہ شعر بھی ایک حدیث کا ہی مطلب یعنی کہ عکس ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمان ملتا ہے کہ تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرنا, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. ظاہرے روزے انور کی شفاعت ہوگی, ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے میں بھی تو بھولنا سلطان مدینے والے, مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال یہ کہ ایک محفل مدینہ ہم نے یہاں کی تھی جب حاجی سفر کے لیے جانے والے تھے, عزم مدینہ تھا, حج کی خوشیاں, مدینہ پاک کی حاضری کی مسرتیں, اس کا بھی ایک اپنا سما تھا. اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ سما سوگوار سا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ سما سوگوار سا ہے. واقعی مدینے کی جدائی یہ واقعی یعنی کہ دل میں غم پیدا کرتی ہے, آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. آتے ہوئے کیا سہل مدینے کا سفر تھا, جاتے ہیں تو ایک ایک قدم راہ کڑی گئے. ایک اور نے کہا روتے ہوئے پہنچے تھے روتے ہوئے لوٹے ہیں, چند وصل کی گھڑیاں تھیں اب ہجر مدینہ. بس یہ کہ اللہ پاک بار بار حاضری نصیب فرمائے اور مدینے جائیں تو وصل کی خوشی اور آئیں تو ہجر کا غم ہمارا مقدر ہو جائے. تو صحیح بات ہے کہ زندگی بھی مدینے کی ہے اور موت بھی مدینے کی. مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, اس گلی کو چھوڑ کر ہم کیا جیئیں اور کیا مریں, اس گلی کو چھوڑ کر ہم کیا جیئیں اور کیا مریں, آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. اللہ کریم بس ہمیں مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا تلے موت نصیب کرے. آقا کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوں تو کیا بات ہے, اور جب تک جیئیں کاش مدینے کی حاضری مقدر ہو جائے بعد اب تو نصیبوں کی بات ہے. مجھے گناہگار صاحب انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے انسان مدینے میں رہے جان و دل چھوڑ کر جان و دل چھوڑ کر یہ کہہ کے چلا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بخاری شریف میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے آتے اور مدینہ پاک کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینہ سے محبت کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے اور اگر گھوڑے پر ہوتے تو اسے ایڑ لگاتے. حوالہ بخاری حدیث نمبر 1886. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ اتنا پیارا تھا کہ ہر سفر سے واپسی میں یوں تو معمولی رفتار پر جانور چلاتے تھے مگر مدینہ پاک کو دیکھتے ہی وہاں جلد پہنچ جانے کے لیے سواری تیز فرما دیتے. اسی محبت کا اثر ہے کہ مسلمان مدینہ پر دل و جان سے فدا ہیں کیونکہ یہ محبوب کا محبوب ہے, اللہ کے محبوب کا یہ پیارا شہر ہے. اس مقدس شہر کی سینکڑوں تاریخیں ہسٹریز لکھی گئیں اور نظم و نثر میں ہزارہا اس کی منقبتیں لکھی گئیں. کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ کو حاضری سو بار بار حسرت نہیں جاتی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک سے لوٹنے والے زائر مدینہ کو فرماتے ہیں وقت رخصت مواجہ انور میں حاضر ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس نعمت یعنی مدینہ پاک کی حاضری یہ عطا کا سوال کرو اور تمام آداب کے کعبہ معظمہ سے رخصت میں گزرے ملحوظ رکھو اور سچے دل سے دعا کرو کہ الہی ایمان و سنت پر مدینہ طیبہ میں مرنا اور بقیع پاک میں دفن ہونا نصیب کر. اللہم ارزقنا آمین 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 یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی على سيدنا محمد وآله وصحبه وابنه وحزبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. حوالہ فتاوی رضویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 769. تو اے عاشقان رسول اے حجاج کرام شہر مدینہ کی کیا بات ہے, جو مدینہ نہیں گیا وہ مدینہ کی یاد میں روتا ہے اور جب مدینہ دیکھ کر وطن واپس لوٹتا ہے تو مدینہ کی یاد میں تڑپتا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ جو چند دن چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتا تو آپ سے مانوس ہو جاتا. اور اب بھی روزہ پاک پر ہیبت ہے, پہلی بار حاضری پر دل تھرا جاتا ہے, پھر وہاں سے ہٹنے کو دل نہیں چاہتا. حتیٰ کہ وداع یعنی رخصت کے وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, بدن سے جان نکلتی ہے آہ سینے سے, تیرے فدائی نکلتے ہیں جب مدینے سے. حضور محدث اعظم پاکستان کے عشق رسول کا ایک عجیب واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر نے مدینۃ الرسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے واپسی کے وقت اپنے کچھ بال اور ناخن مدینہ شریف میں دفن کر دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کی, یا رسول اللہ مدینہ پاک میں مرنا تو میرے اختیار میں نہیں, البتہ اپنے جسم کے چند اجزاء چند حصے دفن کر کے جا رہا ہوں کہ ہم غریبوں کے لیے یہی غنیمت ہے. اللہ اکبر. مدینے سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے, ایسے لگے کہ روح بدن سے گزر گئی. عاشقوں کے امام الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے عشق مدینہ کی بھی کیا شان ہے. اللہ کریم ہمیں اعلی حضرت کے عشق کا کوئی آدھا ذرہ بھی عطا کر دے تو پتہ نہیں ہم کہاں کے کہاں نکل جائیں. حیات اعلی حضرت نے جب کوئی حج کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس سے سب سے پہلے یہ سوال کرتے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دی تھی؟ اگر وہ کہتا ہاں تو آپ فوراً اس کے قدم چوم لیتے. سبحان اللہ. امام عشق و محبت اعلی حضرت کی عاجزی اور مدینہ پاک سے محبت کا انداز ست کروڑ مرحبا. اس میں کوئی یعنی کہ وہ وسوسہ نہ پالے کہ پاؤں چومنا. ہاں پاؤں چومنا تو حدیثوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے قدم چومے حدیثیں موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ اب موجودہ دور بڑا نازک ہے, لوگ علم دین سے بہت دور, علماء سے دور, معلومات کی بہت کمی, تو اس لیے مطلب وہ عوام میں اس طرح کا انداز اب بہرحال یہ کہ عوام اس کے متحمل نہیں ہے, برداشت نہیں کر سکتے. اور سوشل میڈیا پر جو مطلب یعنی کہ نادان لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے اس پر ہو سکتا ہے کہ کامنٹس دیں, لیکن میں نے عشق رسول کا اعلی حضرت کا ایک واقعہ عرض کر دیا. الحمدللہ میں نے بھی یہ سعادت بارہا پائی ہے, یہ ان دنوں جب سوشل میڈیا نہیں تھا. اب یہ کہ موقع بھی کم ملتا ہے, اب اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں پکڑوں اور جھک کر ظاہر مدینہ کے, یہ اب اتنی طاقت نہیں ہے, پہلے کیا کئی بار کیا. الحمدللہ اعلی حضرت کی سنت ادا کی ہے کہ میرے مرشد نے کیا تو میں نے بھی کیا. سیدی اعلی حضرت کے ایک اور عشق و محبت بھرے انداز ملاحظہ ہوں. خلیفہ اعلی حضرت سید ایوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ علامہ شیریں زباں واعظ خوش بیان حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی قادری رضوی میرٹھی رحمت اللہ علیہ حرمین شریفین سے واپسی پر اعلی حضرت کی خدمت حاضر ہوئے اور آپ کی شان اقدس میں ایک منقبت نہایت ہی خوش آوازی سے پڑھ کر سنائی. جب پڑھ چکے تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, مولانا میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں, اپنے امامہ شریف جو کہ بڑا قیمتی تھا کہ اشارہ کرتے فرمایا اگر اس امامے کو پیش کر دوں تو آپ اس دیار پاک نے شہر مدینہ سے تشریف لا رہے کہ یہ البتہ میرے کپڑوں میں سے سب سے بیش قیمت یعنی مہنگا ایک جبہ ہے وہ حاضر کیے دیتا ہوں. حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے سر پہ قد کھڑے ہو کر پورے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر آپ کا جبہ لیا, آنکھوں سے لگایا, لبوں سے چوما, سر پر رکھا, پھر سینے سے دیر تک لگائے رہے. عاشقوں کے انداز. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو وداع یعنی رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے, خود اسے نہ چھڑاتے, حتیٰ کہ وہ شخص ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک خود چھوڑ دیتا. اور پھر پیارے آقا فرماتے میں تیرا دین, تیری امانت اور تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور ایک روایت میں خاتمے کا عمل یعنی تیرے خاتمے کا عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ, پیارے آقا کی بھی یہ شفقت ہے تو کیا بعید کہ اس وقت جو ظاہر مدینہ مدینہ رخصت ہوتے ہوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح دعاؤں سے نوازتے ہوں. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں صحابہ کرام سفر کو جاتے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے اور اس بارگاہ عالی سے وداع یعنی رخصت ہوتے تھے. اس وقت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اب بھی زائرین مدینہ منورہ سے چلتے وقت آخری سلام کے لیے روزہ انور پر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں الوداع الوداع یا رسول اللہ, الفراق الفراق یا حبیب اللہ. اللہ اللہ, خود پھر اپنا ایک وداعیہ قصیدہ آپ نے لکھا ہے تو اس کے چند اشعار لکھیں. دور سے آئے تھے پردیسی غلام, عرض کرنے کو غلامانا سلام, آستانے سے ودا ہوتے ہیں اب, یہ فرماؤ کہ بلواؤ گے کب, چشم رحمت سے نہ تم کریو جدا, رکھیو اپنا رکھیو اپنے سائے میں ہم کو صدا. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں یہ حضور کی بندہ نوازی اور شان کریمہ نہ ہے, یہ غلاموں سے خود ہاتھ نہیں چھڑاتے, اب بھی وہ ہم گناہگاروں کو خود نہیں چھوڑتے, اللہ پاک ان کے قدموں سے وابستگی عطا فرمائے. اس دعا میں ایک لطیف اشارہ ہے, باریک اشارہ اس جانب بھی ہے کہ اے مدینے میں میرے پاس رہنے والے اب تک تو میرے سائے میں تھا, ہر مسئلہ مجھ سے پوچھ لیتا تھا, ہر مشکل مجھ سے حل کر لیتا تھا, اب تو مجھ سے دور ہو رہا ہے کہ ہر حاجت میں مجھ سے پوچھ نہ سکے گا, تو تیرا ہر کام خدا کے سپرد ہے. کیسی پیاری دعا ہے اور کیسی مبارک ودا. ایک اور مقام پر مفتی صاحب لکھتے ہیں اس وقت جو دل کا حال ہوتا ہے وہ ودا یعنی رخصت ہونے والا ہی جانتا ہے. آج جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں تو عاشقوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں. مدینہ منورہ سے چلتے وقت زائرین کا جو حال ہوتا ہے وہ نہ پوچھو, مدینہ کے در و دیوار کا فراق ستاتا ہے. میں نے جو مسجد نبوی شریف کی چوکھٹ سے لپٹ کر لوگوں کو روتے دیکھا ہے. پھر فرماتے ہیں فقیر نے تیسرے حج پر رخصت کے وقت مدینہ کے در و دیوار سے عرض کیا تھا جا رہا ہے اب ہمارا قافلہ, اے در و دیوار شہر مصطفیٰ, یاد تیری جس گھڑی بھی آئے گی ہے یقین دل کو میرے ہے یقین دل کو بہت تڑ پائے گی. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ نے اپنے خلیفہ حضرت مولانا عرفان بیسل پوری رحمت اللہ علیہ کو ایک خط لکھا, اس میں یہ بھی ہے وقت مرگ قریب ہے, میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, اور میرا دل ہند تو ہند مکہ معظمہ میں بھی مرنے کو نہیں چاہتا. اپنی خواہش یہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور بقیع مبارک میں خیر کے ساتھ دفن نصیب ہو, اور وہ قادر ہے. حوالہ مکتوبات امام احمد رضا پیج نمبر 160. ہے دعا سالک کی اے بار خدا زندگی میں پھر مدینہ دے دے. اب مدینہ شریف سے جو واپس لوٹے دوبارہ جانے کے لیے ایک طریقہ, یہ مطلب ہمارے یہاں معروف ہے مشہور ہے, اور وہ یہ کہ جو کوئی سورۃ القصص, یہ اعلی حضرت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, اپنے ماحول میں غالباً دعوت اسلامی سے پہلے سے یہ انداز میں نے دیکھا ہے کہ کہیں بھی جائے تو وہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 85, سورۃ القصص آیت نمبر 85 کا یہ حصہ جو ابھی میں عرض کروں گا, کسی مبارک مقام پر اپنی شہادت کی انگلی سے بغیر انک کے, جیسے حصہ داخت سیاہی سے نہیں, بغیر انک کے لکھے, اسے اس مبارک مقام پر پھر حاضری نصیب ہوگی. اور وہ یہ آیت, ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان, بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا. اچھا, یہ آیت لکھتے وقت زیر زبر پیش جزم تشدید وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا, نہ ترجمہ لکھنے کی ضرورت ہے. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا, بار 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 آؤں بنے آخر مدینے میں مزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد سہیل اتاری مزمیک افریقہ سرچ کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, سوال یہ ہے کہ حاجی حج سے واپس آ چکے ہیں, میدان عرفات میں حقوق اللہ اور میدان مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہو گئے, حاجی جب پلٹتا ہے تو احادیث میں اس طرح سے آیا کہ وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, یعنی گناہ معاف ہو گئے. پھر وطن پہنچتے ہیں تو جب آتے ہیں تو بڑے کیفیت ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت ختم ہوتی ہے, پھر گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے, میرے خاندان کے لیے, میرے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت, دعائیں حاضری مدینہ. جزاک اللہ خیرا.
اس طرح کی کیفیت تو ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ ماحولیات کا اثر ہوتا ہے, اور ایک کی طرح کی کیفیت اگر ہر وقت رہے نا تو پھر زندگی دشوار ہو جائے. جیسے کسی کے گھر فوتگی ہو جائے, کسی کی ماں فوت ہو جائے, باپ فوت ہو جائے, کتنا رنجیدہ ہوتا ہے. پھر آہستہ 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 خوشیوں کی بھی تقاریب اسی کے گھر پہ ہوتی ہیں, شادیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر یہ اسی دن والی کیفیت کہ اس کے آنسو نہ تھمے وہ روتا ہی رہے تو پھر زندگی گزرے کیسے؟ تو اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں, مطلب جب مسلمان نئے نئے ہوتے, بعض صحابہ کرام کو دیکھا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رو رہے ہیں, تو آپ نے انکسارن فرمایا کہ پہلے ہم بھی روتے تھے اسی طرح, پھر آہستہ آہستہ ہمارے دل, اب میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میرا دل سخت ہو گیا. یہ عاجزی ان کی. اس طرح کے مطلب اور بھی بزرگوں کے, صحابہ کے اور بھی واقعات ہیں, جب آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے, پھر جا کر بال بچوں میں جاتے ہیں تو کچھ اور کیفیات ہوتی ہیں. یہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں. تام گناہوں میں پڑنا, یہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ نہیں تھا, ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے کہ ہم مطلب کیفیات ہوتی ہیں اور وقتی طور پر ڈر جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پھر گناہوں میں جا پڑتے ہیں. یہ خرابی ہے، یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے. باقی ذوق کی کیفیات کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہے نا مقطع،
ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا
تیری قدرت ہے
تو کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، یعنی کبھی تو وہ ہنسی آ رہی ہے اور کبھی ساری رات رونے میں گزر جاتی ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ کبھی تو غم کی کیفیت ہے، کبھی خوشیاں سما نہیں رہی، اتنی خوشیاں ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے، کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے اس شعر میں، غالباً اپنی کیفیت بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
موضوع وہ سوال کچھ اس
یہی کہ مطلب وہ حاجی جو آئے تو وہ کہ پہلے تو وہ تھے اور بعد میں اب آہستہ آہستہ وہ کیفیت.
ایک تو کیفیت پر سوال تھا، دوسرا حقوق العباد، حقوق اللہ اور وہ جو چیزیں تھیں، یہاں آ کر اگر اس میں وہ پوری بجاوری نہیں ہو پا رہی.
ہاں وہ تو وہ انہوں نے بتایا کہ وہ سب معاف ہوئے، اس میں معاف ہونے کی وہ تشریح ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جن کے قرضے لیے تھے اب وہ گئے، نہیں نہیں اب دینے پڑے گا. تو اس میں یہ کہ معاف ہونے سے مراد جیسے نمازیں قضا تھیں، روزے قضا تھے، زکوٰۃ دینے میں تاخیر کی تھی کہ فرض ہو گیا، کوئی عذر نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب بلا وجہ تاخیر کرنا، لیٹ کرنا، یہ بھی گناہ ہے. حج فرض ہو گیا تھا، بلا وجہ تاخیر کرنا، کیا جانا تاخیر، یہ گناہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو گناہ ہوئے حقوق اللہ، تو یہ تاخیریں جیسے معاف ہو گئی، قضا ہو گئی اس کی بھی تاخیر جو ہوئی تھی وہ معاف ہو گئی، اب یہ کہ فوراً اس کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دے ڈالنی ہے، نماز بھی قضا جو یہ کر لینی ہے، روزے قضا ہیں وہ رکھ لینے ہیں. اب اس میں اگر بلا وجہ تاخیر کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ اثر نو نئے سرے سے تازہ ہو جائیں گے. یہ لکھا اور حقوق العباد میں بھی جو جیسے قرضہ تھا وہ لیٹ ہو گیا، اور یہ جو بھی جس میں بندے کی حق تلفی نہیں تھی، جو بھی مطلب بندے کی جو جس حق العبد جو تلف ہوتے ہیں، اس میں عام طور پر اللہ کا حق بھی ہوتا ہے، تو جو اللہ کا حق تھا وہ معاف ہوا. بندے کا حق جو ہے یہ تو جب ادا کرے گا تبھی فارغ ہوگا، کہ وہ جیسے میں نے قرضے کی مثال دی، یا اسی طرح کسی کو مارا تھا پیٹا تھا، اب وہ ظاہر ہے کہ اس کو راضی تو کرنا پڑے گا نا، کہ وہ تو خار کھا کے بیٹھا ہے اوپر. بہرحال یہ کہ حقوق العباد بھی معاف ہوتے ہیں، اس کے معنی بھی آپ نے سنے، اور فرض معاف ہوتے ہیں اس کے معنی بھی سنے، یہ نہیں کہ اب ساری نمازیں قضا تھی وہ معاف، نمازیں تو پڑھنی ہی ہوں گی. یعنی یوں سمجھو معافی ملی، تلافی باقی ہے، تلافی وہی کہ اس کو ادا کرنا، جو بھی تھا اس کو مطلب جو نقصان تھا اس کا بھرپائی کرنا، اس کو پر کرنا، یہ باقی ہے حاجی کے لیے بھی. اور حاجی کے لیے یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. پہلے مثلاً خدا نخواستہ نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا تو اب پکا نمازی بن کر لوٹا، تو یہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹا، پہلے شیوڈ تھا جب گیا، اب توبہ کر کے آیا کہ یہ داڑھی منڈا نے بھی گناہ تھا، ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی گناہ تھا، ایک مبتلا تھا اس میں ہی تھا، اب اس کو توفیق مل گئی توبہ کری اور اب داڑھی بڑھا لی، تو یہ بھی ایک اس کا فرق ہے نا اس میں کہ یہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹا. اس طرح لباس یا جیسے پلٹا تو سنتوں بھرا لباس اس کو مل گیا، کوئی نہ کوئی ایسی بہتریاں آئیں، پہلے بد اخلاقی تھی تو اب خوش اخلاقی نصیب ہو گئی، جھوٹ کی عادت تھی وہ جا چکی، غیبت چگلی یہ عادتیں، لوگوں کو بلا وجہ جھاڑنا اور رف ٹاکنگ، اور جو ہمارے معاشرہ جو دیکھتے ہیں ہم، تو اس طرح کے جو ایسے معاملات تھے جس سے لوگوں کو تکلیفیں تھی، خود اپنے لیے گناہوں کا معاملہ تھا، تو یہ سب تبدیلیاں آئیں، پہلے سے اچھا ہو کر پلٹا، برائیاں گئیں اچھائیاں آئیں. اب یہ ہر آدمی کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کیا کیا اچھائیاں لے کر پلٹا.
حاجی کئیوں کے ساتھ حج کرتا ہے نا، عمومی طور پر دیکھا جائے بعض وقت قافلے ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا خالی حاجی نہیں، حجنوں کا بھی ذکر تازہ چل رہا ہے، چلے تو یہ بعضوں کا اگر ماحول ہو تو وہ اسلامی بہنیں یعنی عورتیں عورتوں میں ہوتی ہیں مرد مرد میں ہوتے ہیں، تو ایک ساتھ 15-20-35-40 دنوں کو گزارنا ہوتا ہے، تو وہاں آپ جیسا کہ نا با بد اخلاق تھا تو با اخلاقوں کے پلٹے، اب بد اخلاق تھا تو وہاں بھی جا کے وہی تھا، پلٹا بھی تو وہی تھا، مگر اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ میں کوئی بد اخلاق ہوں، میں کیا بد اخلاق ہوں، اب یہ لوگ ہی صحیح نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہ ان کو بیگ رکھنے آتے ہیں نہ بستر رکھنے آتا ہے، یہ کبھی چار آدمی میں گئے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ چار آدمی میں رہتے کیسے ہیں، کوئی غصہ نہ آوے تو کیا آوے؟ تو ایک شخص وہاں جا کر بھی اس کا مطلب کہ اسی طرح کا مزاج رہا، پھر واپسی میں بھی ایئرپورٹ وہی انداز رہا، یہاں آ کر بھی ایئرپورٹ وہی انداز رہا، اب اگر ایسا کوئی حاجی ہے سوچ رہا ہے کہ یار، تو ایک تو ایک اس کو پہلے تو احساس کیسے ہو کہ میں نے بھی کوئی بد اخلاقی کی ہیں، بدتمیزی کی ہیں، جھاڑا ڈانٹا ہے، کہ حجن سوچے کہ یار میں نے تو سفر میں کئیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اب وہ اسے کیا کرے، کیسے کرے، پھر اپنی عادتیں کیسے سدھارے، احساس کیسے پیدا ہو؟
واقعی علم کی کمی تو ہے، علم کی بہت کمی ہے، اور ظاہر ہے کہ اچھا ماحول ملے، دینی ماحول ملے تبھی بچت ہو سکتی ہے، تو الحمدللہ اب تو دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اگر اس ماحول میں وابستہ ہوئے، اس ماحول میں تھے اور اسی میں رہے تو انشاءاللہ بہتری آئیں گی، اجتماع اٹینڈ کرے اور دیگر دینی کام جو ہیں، مدنی قافلے میں سفر، نیک اعمال کا ایک رسالہ ہے اس کے خانے پور کریں، تو پڑھیں دیکھیں کیا کیا نیک اعمال ہیں، یہ سب اصلاح کے طریقے، اخلاق سنوارنے کے طریقے ان میں بیان کیے گئے ہیں، اور ہر ہفتے رسالہ بھی ہمارے یہاں جاری ہوتا ہے، اس کو پڑھیں، اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ اصلاح، اپنے اصلاح احوال کا موقع ملے گا، حالات تبدیل کرنے کے اس میں آپ کو ایسے ملے گا، کچھ پڑھیں نہیں، کچھ سنیں نہیں، سیکھیں نہیں، اور سب کچھ بخود آ جائے تو یہ کیسے ہو؟ روٹی بھی کھانی ہے تو آٹا، پانی، آگ، توا، پھر گیہوں کس طرح آتا ہے تو پھر یہ لمبی داستان ہے کہ کس طرح ہم تک پہنچتا ہے یا وہ مل تک پہنچتا ہے، پھر پستا ہے، تو یوں مطلب ایک کتنے پروسیجر کے بعد وہ ہم کو ایک روٹی ہمارے پاس آتی ہے، وہ بھی خود بخود پیٹ دیکھ کر نہیں بھرے گا، نہ اچھل کے منہ میں جائے گی، اس کے لیے بھی کچھ حرکتیں ایسی کرنی پڑیں گی جس سے وہ پھر بھی چبانا پڑے گا، نکلے تو پھر پیٹ قبول نہیں کرے گا، یہ سب کوشش کریں گے تو ہی ہوگا، کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، تو اسی طرح سیکھیں گے تو مطلب عمل کریں گے تو درست بھی ہوگا، ورنہ سیکھیں گے نہیں تو غلطیاں ایسی ہوں گی کہ وہ جس کو آپ نے کی سمجھ لیتے خدا نہ خاصا ہو سکتا ہے وہ گناہ ہو، اس لیے ماحول، دینی مطالعہ، نیک لوگوں کے ساتھ رابطے، عاشقان رسول کی صحبت، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ جب کسی قافلے میں حج کے لیے بھی جائے تو میں تو عرض کرتا رہتا ہوں کوئی عاشق رسول عالم با عمل اس قافلے میں ہو، اس کی صحبت سے مطلب کافی فوائد حاصل ہوں گے، پھر بھی اسلامی بہنیں تو اس سے بھی محروم، ان بیچاریوں کو عالم با عمل دے گا کوئی، کہاں سے لائیں گے؟ لیکن عالم با عمل ہوگا تو پردے میں رہ کر کچھ نہ کچھ بیانات کی اور ترکیبیں ہوتی ہوں گی، جاتے ہیں تو کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے، پھر جو محرم ہوگا اس کے ذریعے مسائل کی معلومات پوچھنا کرنا فرق پڑتا ہے، عالم کی صحبت ضروری ہے، لوگ اسی سے بدقسمتی سے آج کل دور بھاگتے ہیں، اب ٹھیک ہے کوئی اگر کسی عالم کا کردار آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے کہ سب عالم سے تو نہیں ہوتے نا، اچھوں کی تعداد ہی زیادہ ہے الحمدللہ، تو ہم مطلب یہ کہ کوشش کر کے اچھوں کی صحبت میں رہیں، نیکوں کی صحبت میں رہیں تو انشاءاللہ نیکی کا اثر آئے گا، بروں کی صحبت میں رہیں گے تو بروں کا اثر آئے گا،
یہ جاتے جاتے تو ہم کرتے ہیں معاف معافی طلب بھی، معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا، یہ آنے کے بعد جتنے قافلوں میں تھے ان سے بھی اگر ہم معافی مانگ لیں، نہیں مانگی، اور واقعی اگر کسی کے ساتھ وہی کیا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے کہ یار واقعی عرفات کے میدان میں تھے، میں نے صحیح نہیں کیا تھا اس کے ساتھ، مینا میں صحیح نہیں کیا تھا، واپسی میں آتے تھے ایئرپورٹ پر تو یار وہ بیگ بدلی ہو گیا، اس کے بعد بےچارے کو جو میں نے جھاڑ پلائی یار پھر تو میں نہ گیا رشتہ کافی ایئرپورٹ پر ہار وار پہنے گھر آ گیا، کوئی ایسی باتیں یاد آتی، اگر بندہ سوچے جیسے کوئی اگر میرے پیسے لے گیا تو میں سوچتا ہوں نا یار میرے کس کے پاس پیسے ہیں. اب یہ تو یہ نہیں بولتا بھول گیا ہوں, پتہ نہیں کس کو قرضہ دیا ہے, کبھی قرضہ دے کر بھولے نہیں ہے, تو دل آزاریاں کر کے کیوں بھول گئے. تو اگر بندہ یوں یاد کرے اور پھر اس سے معافی مانگے تو میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسے جملے دیں کہ ہماری نفس ان جملوں کو لینے کے لیے عموماً تیار نہیں ہوتی, کہ میں کس انداز پر وہ لکھوں یا میں فون کروں یا ملوں کہ واقعی اگر اس کا دل دکھا ہے تو میں اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں.
دیکھو میں آپ سے تو معافی مانگتا رہوں گا, مگر ان کا دل دکھایا یہ میرے مطلب اکلتا نہیں ہے کہ ان سے معافی مانگوں. ایک بات بولتا ہوں کہ جیسے فری شپ ہوتی ہے نا, اس کو تو بول دیتے یار کہا سنا معاف کر رہا, حالانکہ یہ بھی معافی کا طریقہ نہیں ہے. کہا سنا معافی یہ طریقہ نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ رائج ہے معاف معافی کر دو, بولا چالا معاف کر رہا, یہ طریقہ نہیں ہے. اگر پتہ ہے کہ جو حق تلف کیا ہم نے اب اس کو سب کے سامنے جھاڑا تھا, بری طرح لتاڑا تھا, بے عزتی کر دی تھی, اور اب وہ یار بولا چلا معاف کرنا, ایسے اس کا دل صاف ہوئے گا. جب تک میں اس کے ہاتھ نہیں جوڑوں گا, پاؤں نہیں پکڑوں گا, اس کو خوش نہیں کروں گا, معاف کر دو مہربانی, اب بدلہ لے لو, مجھے معاف کر دو, میری کوئی سزا مجھ پر ڈال دو. کوئی بھی ایسے ہم جملے بولیں گے اس کے دل میں اترے, جس کو ہم نے مطلب ذلیل کیا سب کے سامنے, یا کان میں سوری کہہ دیا تو یہ بھی کافی نہیں ہے, بلکہ جن جن کے سامنے ہم نے اس کو جھاڑا لتاڑا ان کو پتا چلنا چاہیے کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے اور توبہ بھی کرنی ہوگی. یہ تھوڑی ہم کرتے ہیں, معافی مانگنے کے بھی تقاضے ہیں کہ کس طرح معافی مانگنی ہے. کان میں سوری کرنا ہرگز کافی نہیں ہے, جبکہ سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا ہے. اور اس میں فائدہ ہمارا بھی ہے کہ سب کے سامنے سب کو پتا چلے گا نا, تو جن لوگوں کے دلوں میں ہمارے بارے میں کوئی بال پڑا تھا کہ یار بدتمیز بد اخلاق ہے یار, ایسا بیچارے کو جھاڑا, یہ تو اس کا دل بھی ہمارے تعلق سے صاف ہوگا. سب کے سامنے یہ بھی فائدہ ہے, یا سب کے سامنے نہیں بھی اگر موقع ملا تھا یا بھول بھال گئے تھے کوئی, تو پتہ سب کو چلنا چاہیے کہ معافی مانگ لی ہے.
کچھ مشاہدے اور تجربات میرے سامنے, میں اسی موضوع پہ لے کر آگے بڑھوں گا کہ بعض اوقات شوہر بھرے قافلے میں اپنی بیوی کو سب کے بیچ میں جھاڑ دیتا ہے, بس میں, ہوٹل میں یا کہیں بھی جھاڑ دیتا ہے, اور واقعی بیوی کا منہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے اس ٹائم پر کہ یار یہ کیا ہو گیا. یا بعض اوقات بیوی جو ہے نا وہ سب کے بیچ میں اپنے شوہر کو بھی دو باتیں قافلے کے بیچ میں سنا دیتی ہے کہ مطلب آپ کو سمجھ نہ پڑے, نہ آپ تو یوں ہو نہ یوں وغیرہ وغیرہ. اب یہ کر تو دیا سب کے سامنے, دو پانچ دس کے سامنے اسے بیوی کو بول دیا, اسے دس بس شوہر کو بول دیا. اب آپ بولتے ہو کہ یہ تو یہ اب یہ اب جو بیوی جو سب کے سامنے ڈیگریڈ ہوئی, بس کے اندر جھاڑا یا خیمے کے اندر جھاڑا, یا بیوی نے کچھ ایسے چار آدمی کے بیچ میں کر دیا ہے, اب چار باڑی کی بولی نہیں نہ تو نا بیوی نے کچھ بول دیا, تو ایسے میں اب یہ میاں بیوی آپس میں کیا کرے. ذرا اسی طرح اولاد نے ماں باپ کو اگر سفر میں کچھ کر دیا, یا باپ نے ہی بیٹے کو سب کے بیچ میں کر دیا, تو یہ جو کچھ ہوا ہے فیملی کے اندر, اور یہ ہوتے ہیں قافلوں کے اندر یہ بسا اوقات, تو یہ اب کیسے ایک دوسرے کے ساتھ خلاصے کریں.
اب یہ تو مجھے اپنے ماضی میں پہنچا دیا, مدینہ شریف میں کھڑا ہوا تھا مسجد نبی کے باہر, کیا تو ایک اسلامی بھائی مل گئے میرے پاس, کھڑے تھے, کھڑے ہو گئے بات چیت میں. اتنے میں آجیانی آئی, پنگڑی پکڑی اس کی, ہم پنگڑی بولتے ہیں, بازو پکڑا کیوں کر کے لے گئی. میں دیکھتا رہ گیا یا وہ امپریشن اب تک ہے مجھ پر, اب یہ دونوں کا امپریشن ہے, بیوی کے اس نے اخلاق کا بھی اور شوہر کی بے بسی کا بھی. یہ بیچارہ کیا کرے, غریب اٹھا گیا. اب آئین ممکن ہے کہ آپس میں ان کے کوئی لین دین بھی ہوئی ہو, جو ہو سکتا مجھے پہچانتی بھی نہ ہو, ٹی وی مدنی چینل تو تھا نہیں اس وقت, تو معافی تلافی بھی آپس میں ہو گئی, میرا امپریشن کیسے ختم ہو. اچھا میں جانتا بھی ہوں, ذرا اس کو تو نہیں جانتا, کبھی دیکھا نہیں ہے میں نا, بس وہی برقعے میں تھی اور لے گئی, مگر ذرا شوہر کو تو جانتا ہوں نا. یہ اب یہ اس کا آپ بولتے ہیں معافی طلبی کیسے, اب تو مجھے تعاون کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تمہارا کارنامہ جو تھا اس نے مجھ پر ایک مخصوص اثر چھوڑا ہے, شاید اس وقت جوان ہوں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, ابھی تک یاد ہے, مگر یہ کوئی جوانی کا نہیں ہے، یہ واقعہ وہ بیش کوئی 22-25 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے شاید.
شوہر کا تو ہو جاتا ہے، اس کے لیے
سال ہوئے ہوں گے.
آپ پر تو جو امپریشن تھا حسن، شوہر کے لیے پہلا واقعہ نہ ہو تو اس کے اوپر پتہ نہیں فرق پڑا کہ نہیں پڑا،
اس کی بے بسی بڑھا رہے ہیں بیچارے.
تو لیکن یہ کہ ایسے واقعات سفر میں قافلوں میں اس طرح کے ہو جاتے ہیں اور یہ کہنا سننا سر ہو جائے سب کے بیچ. تو آپ نے بہت پیاری بات کی نا بھائی، جب سب کے سامنے کیا تو سب کے سامنے آپ بتا دو بھائی یہ ہے.
تو مجھے پتا چلے گا تو میرے دل میں بھی تو کوئی وہ سمجھ گیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں تو یہ کہ سب کے سامنے حدیث پاک السر بالسر بل علانیت بالعلانیت، خفیہ گناہ کی چھپے گناہ کی چھپی توبہ، علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ. یہ حدیث میں اصول بھی ہمیں دیا گیا ہے، اس کی حکمتیں ہزاروں ہیں جس کی میں نے اپنے اوپر گزری ہوئی مثال بھی پیش کر دی. میری ہمت نہیں کہ میں بولوں، ایک جھجک ہے بس. بہرحال یہ کہ اگر ایسا ہوا ہو کبھی بھی اسلامی بہنوں میں اسلامی بھائیوں میں تو بد اخلاقی تو خیر کہاں نہیں، یہ تو ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی. کیوں معافی مانگو؟ ہاں کیوں معافی مانگو، میرا کیا قصور ہے، صحیح تو بولا تھا میں نے. یہ بات جو ہے نا یہ ہم کو کھا گئی، تبھی کو لینا تباہ کر دیا. اس اڑی نے، یہ اڑی ہوتی ہے کہ تھوک کر چاٹنا نہیں ہے سمجھے، یا یوں کہہ لو کہ نہیں یہ مثال یہاں نہیں چلے گی، یعنی یہ مثال چلے گی، ہاں بھی میری نہ بھی میری، میرے منہ سے ہاں نکلا اب دنیا کی کوئی طاقت اس ہاں کو پلٹ نہیں سکتی، اور میں نے نہ کہہ دیا تو بس خلاص، نہ میں نے جو بول دیا خلاص ہو گیا، اب وہ ہاں نہیں ہو سکتا. یہ کیفیات بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے تو اڑیل نے مطلب، لیکن ان کا وقار جو ہے نا لوگوں کے سامنے مجروح ہوتا ہے. اب مالدار ہوتا ہے بعض اوقات، یا کوئی صاحب اقتدار ہے یا کوئی عہدے دار ہے تو اس کا امپریشن ہوتا ہے، لوگ سر سر کہتے ہیں لیکن زبان کے سر اور دل میں اس کا شر ہے، یہ مطلب سراپا شر، جس کو سر کہنا پڑ رہا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے یا اپنا کام نکلوانے کے لیے، اور دل میں احترام نہیں ہوتا. اس لیے بہرحال یہ کہ ہمیں نرم بن کر رہنا چاہیے، با اخلاق بن کر رہنا چاہیے. ہم اگر کسی کو ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے، کم از کم تکلیف تو نہ پہنچائے. ہمارے یہ بڑی مصیبت ہے، تکلیف اتنی پہنچائی جاتی ہے. یہ میرے خیال میں حاجی بھی جب کراچی ایئرپورٹ، بلکہ یہ جب مل جل کے جاتے ہوں گے نا تو کسی کی کسی پر کسی نے تجل نہیں آئے تو ضرورت پڑ جاتی ہوں گی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہوگا. یار دیکھتا نہیں ہے میرا احرام پر پاؤں رکھ دیا، دبا پڑ گیا، کیا ہے یار، یہ افتدا ہو گئی. اور اسی طرح مطلب یہ دیکھے آگے پھر ہوائی جہاز پہ کسٹم میں، تو کسٹم والے تو نچوڑتے ہیں بازو کا، سامان اٹھایا ہوتا ہے نا تو وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں، یہ غصہ آتا ہے، یہ بولتے ہیں یار یہ بہت لپڑا ہے تو یہ ایسا ہے تو ایسا. اب وہ کسٹم آفیسر کی قیمتوں کا بھی کچھ گٹھا باندھنا شروع ہوتا ہے اور چلے. اب یار یہ تنخواہ لیتا ہے کہ آپ کو پوچھے، سارے اس کی تنخواہ اسی کی ہے کہ کوئی ایسی ممنوع چیز نہ لینے جائے، یہ پوچھے گا بھی، یہ بیگ کھولے گا بھی، یہ کلٹی بھی کرے گا، یہ سب کرے گا، یہ اس کے پیسے لیتا ہے. اور یہ ضروری بھی ہے کہ لوگ کیا کیا لے جاتے ہیں اور کیا کیا تباہیاں مچاتے ہیں. یہ چیکنگ کے جو مراحل ہوتے ہیں نا، اس میں سوائے صبر کا جام پینے کے اور کوئی مطلب کولڈ ڈرنک وغیرہ نہ پیوائے، اور صبر کا جام ہو نا یہ پیتا رہے بندہ اور ہو سکے تو اس کو دیکھے بھی نہیں، تمہیں غصہ آئے گا کہ یار یوں کر رہا ہے نہیں، یہ پھاڑ رہا ہے نہیں، یہ کاٹ رہا ہے نا، جو کرا بھی اپنے بولیں گے تو زیادہ کرے گا، یہ کچھ گڑبڑ ہے اس لیے یہ بول رہا ہے گا. تو اس لیے وہ میں ایسے ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے. تو یہ غیبتیں شروع ہو تو پھر جہاز میں تیری سیٹ تو میری سیٹ، یہ بھی ہو جاتا ہوگا، ادلی بدلی ہو جاتی ہوگی. تو اس طرح مطلب بعض لوگ پھر مکہ شریف میں بھی مکان میں بھی اور چک 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 اتنی کوکو کوکو لگی ہوتی ہے، یہ ذوق یہ شوق یہ رونا دھونا یہ تو کسی کسی کا مقدر ہوتا ہے، باقی دنیا دیکھی بھالی ہے، بہت تماشے میں نے دیکھے ہیں، سے لڑتے ہیں مینا شریف میں پہلے دن ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ کو بھی حاجیوں کو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تجربہ کار تجربہ ہوا ہوگا. اللہ کرے آپ فریق نہ بنے ہوں اگلے نے وہ مطلب یعنی کہ وہ جھاڑا تو آپ چیخے اور وہ دہاڑا اور یہ مطلب پھر معلم کے آدمی بلانے پڑے اور اس نے آپ کو بھی ٹھنڈا کیا اس کو بھی ٹھنڈا کیا. تو یعنی دونوں نے کچھ نہ کچھ امکان قوی ہے کہ منا شریف میں کچھ نہ کچھ گناہوں کا ایک پیکٹ تیار کر لیا یا پیکج تیار کر لیا کیا بولیں پیکٹ بنا لیا. اب وہاں ایک کا لاکھ ہے منا مکہ شریف منا شریف منا شریف حرم میں ہے. حرم میں ایک نیکی کی لاکھ نیکی ایک گناہ کا لاکھ گناہ. تو یہ ادھر بھی مکہ شریف میں بھی پیکٹ بنتے ہیں گناہوں کے کبھی اس کو جھاڑا کبھی اس کو گالی نکالی کبھی اس کی غیبت کی اس کو سب کے سامنے بے عزتی کر دی کرتے رہتے ہیں مطلب بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. اور آخر کار پھر منا شریف میں بھی وہاں بھی لڑائی کرتے ہیں اور خدا کی پناہ میدان عرفات میں بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہوگا مزدلفہ میں ہو جاتا ہوگا قافلے میں. اس میں ہم تو یہی مطلب مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ہو سکے نا تو آدمی قفل مدینہ لگا لے اندھا گونگا بہرا بن کر یہ سفر کرے اپنی آنکھوں کی حفاظت اندھے سے مراد ممنوع شے کو نہ دیکھے اور گونگا کم سے کم بولے زیادہ بولیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ نکل جائے گا جو کسی کے دل توڑ دے بولنے کم اور سننا تو بس گناہ بھری باتیں نہ سنیں. میوزک چل رہے ہوتے چل رہے ہوتے ان بارہ لیے کہ جتنا ہو سکے آدمی اپنے آپ کو بچائے یہ باتیں سننے میں بھی اگر گیدرنگ میں نہ بیٹھے نا تو بچت کی صورت ہوتی ہے. یہ دنیا داری لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے نا میں اس سے بےچارے کر رہے ہوتے باتیں کہ بس وہ اور اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا مصیبت یہ ٹائم پاس نہیں ہوتا. گجرے پہن کر یہاں گئے لوگ اس نے زن کی وجہ سے گجرے ڈال رہے دعوتیں کھلا رہے ہیں آپ کو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ میرے لیے دعا کرے گا. یہاں اس کو یہ ہاڑا اڑی کے بغیر اس کو چین نہیں پڑتا جا کے بیٹھے ہوئے گپے ہاں کرے ہوتے ہیں ہانکنے والے. مسجد الحرام میں کتنا شور مچا ہوتا ہے مسجد نبوی شریف میں کتنا شور کیا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. بس ہمارا حال تو اللہ پاک بس بے حساب بخش دے تو ہی نجات ہے ورنہ تو حساب ہوا تو پھنس گئے.
ہم وہاں سے چند نیکیاں کر کے یقیناً ہمارے ذہن میں ہوتا ہے میں نے طواف بھی کیا ہے احرام بھی باندھا ہے یہ بھی عمرہ حج لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ نہ جانے مجھ سے کتنی وہاں غیبتیں ہوئی ہوں گی کتنی چگلیاں ہوئی ہوں گی کتنی تہمتیں کتنی دل آزاریاں یہ سب بھی تو میرے ساتھ جو ہوا ہوگا اس کا کیا. اور پھر فائنلی یہ جو اپنے ملک کے ایئرپورٹ پہ پہنچ کر جو بیلٹ پر سامان پر جو زمزم اٹھانے میں جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں یہ تیرا نہیں یہ میرا اس کو دھکا نہ اس کو دھکا نہ یہ بے یہ بے یہ سب جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہے یہی کہ ہمیں اپنے اس طرح کی جو بھی حق تلفیاں ہوئی ہوں اس کی معافی کا سارا وہ سسٹم ہونا چاہیے یاد بھی ہونا چاہیے کہ نہ جانے میں کتنے گناہ لے کر واپس پلٹا ہوں گا مجھے بھی اس کا احساس ہونا چاہیے. بعض اوقات ہمارے گھر کی جو عورتیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں یہ سفر میں یہ جن عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں ان کی غیبتیں ان کی چکلیاں ان کی تہمتیں وہ ہمارے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ یوں تو اس کی بیوی ایسی تو اس کی بیٹی ایسی ہائے اس کا لڑکا ہے ہائے اس کا یہ دیکھا ہائے اس کا وہ دیکھا وہ یوں کرتا وہ یوں کرتا تھا. تو یہ آپس کے اندر اس طرح کے مبارک سفر میں بھی چونکہ یہ مزاج یہیں سے ہمارا بنا ہوا بھی ہوتا ہے بدقسمتی کے ساتھ تو جاری رہتا ہے. تو اللہ نے چاہا دعوت اسلامی کا سنو تو بڑا ماحول مل گیا اور صحیح معنی میں مل گیا کہ مدری مذاکرہ ہفتہ وار اجتماع متنی قافلے اسلامی بہن اسلامی بہنوں کے دینی کاموں میں اسلامی بھائیوں کے دینی کاموں میں مصروف عمل رہیں گے تو اللہ کی رحمت شامل علیہ تو ہماری سوچ میں پاکیزگی اور ستھراپن آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ.
ایک آئیڈیا آئی مجھے کہ جس سے کہ حاجیوں کا کوئی نہ کوئی وہ گروپ لیڈر ہوتا ہے اللہ کرے گروپ لیڈر بھی یہاں آئے ہوں یا سن رہے ہوں میں تو یہ اگر اس طرح کی کوئی مہربانی کریں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے قافلے میں کون کون ہے یہ ساروں کی ایک دعوت رکھیں اپنے گھر پہ دعوت رکھیں یا کسی حاجی کو جو صاحب حیثیت ہو خرچہ کر سکا اتنا خرچہ تو 20-30-40 حاجیوں کا خرچہ تو آدمی شادیاں اور مختلف دعوتیں کرتے ہی نا ایک دعوت کر کے سب کو جمع کر کے اور وہاں مطلب یہ کھانے پینے کے بعد جب سب فارغ ہو جائے نا اب ان کو مطلب کچھ یا کسی اپنے مبلک کو ارینج کر لیں وہ مطلب اس طرح بتائے حقوق العباد کے تعلق سے بیان کرے، ایک دوسرے کو معاف کر دینے کی تلقین درخواست کرے، اس طرح بھی شاید بہتری ہو جائے. اسی طرح اسلامی بہنیں بھی جو حجانے ہیں وہ ان کو بھی پتا ہوتا ہوگا کہ ہمارے قافلے میں کون کون تھی، تو وہ بھی جمع کر لیں. اور پھر یہ کہ کوئی اڑوس پڑوس کے قافلے بھی ہوتے ہیں دوسرے، ان سے بھی کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، تو ان کی دعوت کھلا کر جو نا، اب دعوت کھلائیں گے نا ادا ادا تو اس کا اگر غصہ تھا چلا جائے گا، پھر آپ جب یوں کریں گے نا تو وہ آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور شیطان دیکھتا چلا جائے گا کہ یہ تو نکل گئے تیرے ہاتھ سے بھائی، کہ یہ تو کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا. اگرچہ بندہ بھی اللہ کا، حقوق بھی اللہ کے، لیکن بندوں کے تعلق سے اللہ پاک نے خود بندوں کے سپرد کیا، تو یہ کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا یا اللہ پاک ایسی سبیل پیدا کرے گا، لیکن وہی کہ بندے معاف کریں ایسی مطلب قیامت کے دن صلح بھی کروائے گا اللہ پاک، لیکن وہی کہ بندے سے کہا جائے گا معاف کر دے تو راضی کر کے. مثلا اس طرح کی روایت ہے کہ جنت کا بہت عالیشان محل نظر آئے گا جس پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرے گا، تو بندہ تعجب سے کہے گا یا اللہ یہ کس کا، تو فرمائے گا کہ جو خرید لے اس کا، تو اللہ یہاں کون خرید سکتا ہے، تو وہ خرید سکتا ہے، میں خرید سکتا ہوں، یہ کیسے؟ تو یہ تیرا بھائی جو ہے جس نے تیرا مثلا جس نے تیرا دل دکھایا تھا یا تیرے حقوق اس پر نکلتے ہیں، معاف کر دے میل تیرا. بولے یا اللہ میں نے معاف کیا، اللہ پاک کی رحمت اور جوش میں آئی، فرمائے گا اس کا بھی ہاتھ پکڑ لے دونوں چلے جائیں. تو یوں بھی صلح، لیکن بندے سے معاف کرنے کی یہ ترکیب، تو جس پر کرم ہوگا فضل ہوگا یوں بھی ہوگا، ورنہ یوں بھی ہوگا کہ نیکیاں دی جائیں گی جس کی حق تلفیاں کی ان کو، اب بھی حق ادا نہیں ہوئے تو ان کے گناہ جس پر ظلم کیا تھا، جس کو جھاڑا تھا، جس کو برا بھلا کہا تھا وغیرہ، یا پیسے دبا لیے تھے، تو اس کے گناہ اس کے سر پر آئیں گے، اور یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکاتی صاحب جو بھی ہوں، یہ پھر اس طرح اپنی نیکیوں سے محروم، دوسروں کے گناہوں سے وہ بوجھل ہو کر جہنم رسید کر دیے جائیں گے. کوئی بات کا معاملہ بڑا سخت ہے، یہ تو بس وہی نا کہ ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ دیں، یہ بڑی خطرناک چیز تکلیف، یہ آدمی کو پھنسا دیتی ہے. جیتے جی اگر جتنا ہو سکے ہم کو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لینی چاہیے. چلیے ضمناً میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میری بات کو ایسی آپ کو لگ گئی ہو دل پر کہ یہ مجھے طنز کیا اس نے، اور میں نے حقیقت میں طنز نہیں کیا تو مجھ پر جرم بھی نہیں ہے. تاہم بہرحال میں ہر طرح سے میں کھلے دل سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور اپنے حقوق میں نے سب کو معاف کر دیے، میرے جنہوں نے پیسے کھائے ہوں ان کو بھی میں نے معاف کیا ہوا ہے الحمدللہ. میری کوئی اگر مجھے قتل کر دے تو میں نے اپنا حق اس کو معاف کیا ہوا ہے میرے قاتل کو. لیکن قتل میں تین حق ہوتے ہیں سر، ایک تو حق العبد، جس بندے کو قتل کیا چلو اس نے اپنا حق معاف کر بھی دیا، حق الورثہ وارثوں کے حق، تو وارث کو اپیل کیے کہ معاف کر دے اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تیسرا حق حق اللہ، اللہ کا حق، یہ پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پولیس قانون یہ تو نہیں چھوڑتے. ایک میں بات کر رہا ہوں کہ اپنا دل بڑا ہو کہ اپنی وجہ سے اللہ پاک میری وجہ سے کسی کو جہنم کا عذاب نہ دے، اللہ پاک میری وجہ سے کسی سے بھی ناراض نہ ہو. تو خود بندہ ڈرے کہ میرے بارے میں اللہ پاک کا چھپا فیصلہ کیا ہے، خفیہ تدبیر یعنی چھپا فیصلہ اللہ پاک کا میرے بارے میں کیا ہے، بس یوں ڈرتا رہے کہ میں پھوپا کروں گا ہے قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا، اے تیرا منہ توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ مطلب کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اللہ پاک سے ڈرنے والوں کے یہ انداز نہیں ہوتے، بس اللہ سے ڈرتا رہے بندہ اور بس گڑ گڑاتا رہے. کسی سے کچھ ہو بھی گیا، کبھی ہو جاتا آدمی کو غصہ آ جاتا ہے کچھ، تو پھر یہ کہ جلدی جلدی چھوٹے باپ کا بن جائے، معافی مانگ لے، اور اس طرح معافی مانگے کہ اس کے دل میں اترے اس کو یوں لگے کہ یہ معافی مانگ رہا ہے. تو اب آپ نے تو امید ہے کہ مجھے امید ہے کہوں یا بہرحال آپ مجھے معاف کر دیں اگر کسی کو ہوا تو. اب سب کو تو ظاہر ہے کہ میرا واسطہ نہیں پڑا انفرادی طور پر, ان ناطخوانوں سے بھی درخواست ہے کہ کبھی کبھی کچھ بول بھی دیتا ہوں, مطلب معاف کر دیں سب یار, ہیں میرے سب بچے ہی, اب بول دیتا ہوں کبھی. لیکن بہرحال مجھے الحمدللہ ڈانٹنے کی جھاڑنے کی جنرلی عادت نہیں ہے, الحمدللہ عادت نہیں ہے میری. لیکن انسان ہے کبھی نکل بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ منہ سے اپنے آپ کو. ہم معصوم تو ہیں بھی نہیں, ہو بھی نہیں سکتے, معصوم تو نبی ہیں فرشتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی جتنے حاجی ہیں وہ تو ایک دوسرے کو معاف کر دو یار, آج یہ روکڑا کالے اتار, آج نقد کل اتار, یہ تو معافی مانگ بھی لو, بھلے جب اٹھے تو معافی بھی مانگ لیں ایک دوسرے سے اور معاف کر بھی دیں اس سے پہلے کہ وہ آپ سے معافی مانگے. تو موقع کیوں دے کہ وہ آپ کے سامنے یوں یوں کرے گڑ گڑا, پہلے ہی بول دے کہ نہیں نہیں بس معاف کیا میں نے, معاف کیا کوئی بات نہیں معاف کیا. اچھا ناراض ہیں کسی نے بولا معاف کر دو ناراض, تو یہ نہ بولا کر کہ میں ناراض نہیں ہوں, نہیں نہیں میں ناراض نہیں ہوں. یہ اگر ناراض ہیں اور کہتے ہیں ناراض نہیں ہوتی پھر جھوٹ ہو گیا, یہ بھی دیکھنا ہے سنبھالنا بھی ہے. تو اس طرح مطلب ایک دوسرے کو ضرور معاف کروا لیں حاجی صاحبان بھی اور عام عیسائی بھائی بھی معاف کروا دیا کریں ایک دوسرے سے, کروا لیں کبھی نکل جائے کچھ ہو جاتا ہے انسان ہے تو ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے تو معاف کروا لیں. صلو علی الحبیب.
پیکج ہے وہ بھی چلا دیں.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا
ارمبک ٹاؤن یو سی سات. حضور عرضی کرنی تھی, جب آپ نے 1980 میں پہلا حج کیا تو جب آپ مدینے سے رخصت ہوئے تھے تو آپ کا کلام الوداع تاجدار مدینہ کیا اسی سفر میں لکھا گیا تھا؟ اور اس وقت آپ کے ساتھ کون تھا اور کیا سما و کیفیات تھی؟ حضور دعائے مدینہ سے بھی نواز دیں, بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی کر دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
اللہ اللہ, وقت 1980 میں تو میں اکیلے گیا تھا, اور مدینہ شریف جدائی کے موقع پر یہ کلام میں نے لکھا تھا. اللہ کیفیات بھی نصیب کر دے گا. اسے کیا بولے یار, کبھی ہمت ہو جاتی ہے کبھی شرم آتی ہے,
کبھی غم کبھی طلب ہے. سوال چلے.
پیارے بابا جان, راولپنڈی سے بھائی رافی بارگاہ میں حاضر ہوا, رکن شورا حاجی اتاری دم قاسم لالیہ کے ساتھ الحمدللہ حج کی سعادت ملی. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ جمرہ شیطان پہ بھی لوگ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں, تو یدی اس بارے میں بتا دیں کہ کیا شیطان کے ساتھ جمرے کے ساتھ سیلفیاں بنانی کیسی, اور یا سیدی میری میرے والدین کی اور گھر والوں کی بیچا مقصد کی دعا فرما دیں.
اصل سیلفی تو شاید اس کو بولتا ہے نا, جیسے کہ کنکریاں بھی مار رہا اور اپنی یوں کر کے کنکریاں مارنے کے منظر ہے نا, یہ سیلفی بھی. اب عام طور پہ یوں بنا رہے اس کو بھی ہمارے یہاں سیلفی بولتے ہیں. اصل سیلفی یہی ہے نا, اپنی سیلف. تو یوں کنکریاں مارتے ہوئے تو بناتے ہوں تو پتا نہیں ہے, ہوتا مشکل ہے رش میں کہ کنکری ادھر ہوگی موبائل ادھر ہوگا, خطرہ یہ ہے. تو ہم یہ کہ اس میں تو طرح طرح کے مطلب مذاق مسخری کے بھی وائرل ہوئے اس بار. وہ کچھ اس پر ہم نے تو سوال ہوا تھا تو کچھ عرض کیا تھا میں نے کہ جیسے کوئی تھا تو وہ جو گول گھوم کے مارتا تھا, وہ تفریح ہو رہی تھی. ایک بوڑھے صاحب تھے وہ ادھیڑ عمر کے تھے, وہ دور تک جاتے ہوئے بھاگ کے آتے اور وہ ایکشن سے ایکٹنگ کے ساتھ کنکری مارتے. تو اس طرح کے تماشے چلے تھے اس پر. تو کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ جو مناسی کے حج میں سے یہ بھی ظاہر ہے کنکریاں مارنا. تو اس وقت تو بندہ صحیح بات ہے کہ اس پہ رقت ہو, اور یہاں ایکچولی شیطان نہیں ہے, یہاں شیطان کو مارا گیا تھا. یہ وہ جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے رائے خدا میں قربان کرنے کے لیے چلے تھے تو شیطان آ کے راستے روکے تھے, جہاں جہاں اس نے راستے روکے تھے تو وہاں اس کو کر مارے گئے تھے. یہ اس کی یادگار ہے اور یہ بنی ہوئی ہے. تو اس لیے بندہ اپنے اوپر مسلط شیطان کا تصور کرے کہ شیطان نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا, نہ جانے کتنے جہنم کے عذاب اس نے مجھ پر لاگو کروا دیے, ایسے تو گناہ کروا دیے اس نے, اب میرا بنے گا کیا. آدمی توبہ تلّہ کرے, شیطان کے ساتھ پوری نفرتیں جمع کر کے پھر کنکری مارے کہ میں اپنے اوپر جو مسلط شیطان اس کو کنکری مار رہا ہوں. اس طرح کے اگر جذبات ہوں اور ذہن نصیب کے آنکھیں نم ہو جائیں, اللہ کے خوف سے نہیں روئیں گے تو کیا, گورنمنٹ کے خوف سے پولیس کے خوف سے تو رونا آ ہی جاتا ہے, مزہ تو اللہ کے ڈر سے ہم روئے, یہ نہیں آتا. تو بہرحال یہ کہ یہ مذاق مسخری کا موقع نہیں ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے. اس میں ٹھیک ہے نہ روئے کوئی بات, سیریس تو رہے کا مطلب, رونا اپنے اختیار میں نہیں ہوئی ہو تو سیریس رہنا تو اختیار میں ہو سکتا ہے. آدمی اوور لمٹ مذاق مسکریاں بھی کرتے ہیں لوگ, ایسا نہ کرے. سیلفی بھی اپنی بنانا اگر ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ بناتے ہوں گے لوگ, اب تو اس کو ناجائز کہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے. نماز کی طرح تو ہے نہیں کہ بھائی کوئی نماز پڑھتے پڑھتے سیلفی بنائے گا تو ہم بولیں بھائی نماز ٹوٹ گئی اس کی, پر اس نے اس طرح نماز توڑ کر گناہگار ہوا. لیکن ابھی اس میں ایسا تو ہے نہیں کنکریاں مارنے میں, یہ یوں مارے اور یوں کرے تو گناہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو. بھائی کوئی کرتا ہے نا, کوئی تنقید کرتا ہے اس پر, ہو سکتا ہے کئی لوگ ہمت کریں اس کی اور یوں مطلب یہ اس پاس اپنی نیکیوں کا کوئی تحفہ بھجوا دے, جو جانتا ہو اس کو برا بھلا کہ اچھے سے. سامنے سے کوئی نہیں بولتا, عام طور پر سامنے سے بولے سمجھائے تو ایک الگ بات ہے، مگر نرمی سے جھاڑ کرنی، یہ ایسا کام نہیں جس کو ہم شرعاً گناہ قرار دے سکیں۔ یہ میری جو موٹی عقل میں نے عرض کیا۔
مرشد کریم حج سے واپس آ گئے لیکن اپنے اعمال پر نظر ڈالی تو پہلے سے اچھے ہو کر تو نہیں لوٹے، اب دکھ بھی ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟
اب اچھے ہو جائیں، جب تک سانس جاری ہے اچھے ہونے کا چانس تو موجود ہے، سانس رک جانے کے بعد یہ چانس جاتا رہے گا۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ میں گیا تھا اب اچھا ہو کے پلٹا ہوں، اب میں اچھا ہو گیا، تو اس اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا بھی جو فالٹ پیدا ہو گیا نا اس کو بھی نکال دے اور اچھا ہو جائے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید سب کی سمجھ میں نہ آئی ہو یہ بات، یہ سمجھنا کہ میں نیک بن گیا ہوں یہ بھی تو اچھا نہیں ہے نا۔ اپنے آپ کو ہر وقت بندہ گناہگار ہی تصور کرے، یہ بالکل میں اچھا ہو کر نہیں پلٹا ہوں اور اللہ پاک مجھے اچھا کر دے، یہی قبر کے کٹھے تک، قبر کے کنارے تک یہی کہنا ہے کہ میں اچھا نہیں بن سکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہگار ہوں، میں نیک بندہ ہوں، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یہ کوئی کہتا بھی نہیں ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے، اور دل سے بھی اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ نہیں ٹھیک، اور دل سے نیک سمجھنے والے کو تو بہت کچھ اپنے گناہ یاد بھی آ سکتے ہیں کہ میرے یہ کرنا بھی تو ہے، بھلے لوگوں کے سامنے پردہ لیکن بندے کو تو بعض اوقات یاد ہوتا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، اعلیٰ حضرت فرماتے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، یعنی بندوں سے چھپ کر جس سے رب کی نافرمانیاں کی ہیں وہ رب تو خبردار ہے نا کہ تُو نے کیا کیا کارنامے کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ جائزہ لینا کہ وہ کون، جیسا میں حج سے واپس آ گیا ہوں، اللہ کی اللہ مجھے توفیق دے نیکی کی، کہ وہ کون کون سی میری برائیاں بد اخلاقیاں یا گناہوں کی عادتیں تھیں جو اب میں جن سے نجات پانے میں اب تک کامیاب ہوا ہوں، وہ کون کیسی نیکیاں نہ کرنے کی میری عادتیں تھیں جن کے کرنے کی اب مجھ میں عادتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا جائزہ لینے کے تعلق سے کیا فرمایا؟
اب وہ محاسبہ اپنا کرے لیکن اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھے کہ میں اچھا بن گیا ہوں، جی ایک بن گیا ہوں، اب ڈرتا رہے، میں جس کو میں نیکی سمجھ کر کر رہا ہوں فی الحقیقت وہ ہے بھی نیک کام، لیکن اپنے اخلاص کا کیا بھروسہ کہ میں مخلص بھی ہوں، پورے پورا 100% مخلص اللہ بنا دے رہا، ہزار مخلص میں خرابیاں ہوتی ہیں ہماری نیتوں میں، بازار نیک کام ہوتا ہے، نیت میں خرابیاں کتنی ہوتی ہیں، لوگوں کا دکھانا ہے، لوگوں پر امپریشن ڈالنا ہے، لوگوں کی واہ واہ کی خواہش وغیرہ وغیرہ، کئی مطلب بیماریاں گھس جاتی ہیں۔
جی چلائیں۔
امیر دعوت اسلامی نے ہم سب کو یاد فرمایا ہے، خصوصاً تمام ثنا خوانوں کو، کہ ثنا خوانوں کا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ بروز پیر 15 اگست بعد نماز عشاء فیضان مدینہ میں منعقد ہوگا، میں بھی امیر اہل سنت کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا اور آپ بھی تشریف لائیں،
میری بھی الحمدللہ حاضری ہے، آپ تمام ناکام کی گزارش ہے کہ آپ ضرور مدینہ مذاکرے میں شرکت فرمائیں،
انشاءاللہ میں بھی حاضر ہونے کی نیت کرتا ہوں۔
امیر اہل سنت، مدینہ شریف کے کبوتر بہت اچھے لگتے ہیں، کیا ہم انہیں اپنے ساتھ پاکستان لا سکتے ہیں؟ ہم ان کا پورا کھانے پینے کا خیال رکھیں گے، ایسا کرنا کیسا؟
مدینے کی یادیں اپنے ساتھ لے آئے، سبز گنبد بھی اچھا لگتا ہے، اس کا نقشہ دل میں جما لیں۔ وہ ایک حاجی صاحب کی بلی کا واقعہ ہے نا، وہ بلی پسند آ گئی تھی تو انہوں نے پنجرا بنایا بڑے اہتمام کے ساتھ کہ میں مطلب اس کو وطن لے جاؤں گا. پنجاب کے حاجی غالباً حاجی صاحب تھے. پھر یہ کہ غالباً ان کو یا کسی کو زیارت ہوئی, لکھا ہوا ہے کتاب میں اپنے عاشقان رسول کی 120 حکایات 130 حکایات میں یہ واقعہ ہے غالباً. تو وہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلی روز آ کر فریاد کرتی ہے اتنے دن سے یا اتنی بار حاضر ہوئی ہے کہ مجھے بچا لیجئے مدینہ چھٹ رہا, مجھے بچا لیجئے مدینہ چھٹ رہا. تو حاجی صاحب کو جب وہ گھبرا گئے اور پھر بلی کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. مدینے سے کسی چیز کو جدا کرنا, جیسے لوگ کھا کے مدینہ لے آتے ہیں بڑے شوق سے بانٹ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ علماء کے اس میں بھی اقوال ہیں مختلف. بعض علماء بالکل منع کرتے ہیں, سختی سے منع کرتے ہیں. مدینے کی جو جنس ہے نا, تو مدینے کی مٹی, مدینے کی مدینے کی مدینے کا حصہ ہے زمین کا, اس کو وطن نہ لے جائے, مدینے سے جدا نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال چلائی.
یہ ارشاد فرما دیجئے کہ حاجی وطن واپسی پر مخصوص مقدار میں زمزم اور کھجور ساتھ لاتے ہیں, جبکہ بعض لوگ جن سے گہرا تعلق بھی نہیں ہوتا وہ کھجور اور زمزم کا سوال کرتے ہیں. اب ہر ایک کو دینا ممکن بھی نہیں ہوتا, کیا لوگوں کا اس طرح سوال کرنا درست ہے؟
اب یہ کہ لوگ تبرکن مانگتے تو ہیں, آب زمزم کھجور تبرکن مانگنا غالباً یہ وہ مانگنا نہیں ہے جس جو ذلت, کیونکہ جیسے کہ جو بھکاری مانگتے اس کو تو ہم لوگ حقیر سمجھتے, ظاہر دل میں اچھا امپریشن نہیں ہوتا ان کا, تو یہ ذلت والا کام ہے. اب زمزم شریف مانگنا, کھجور پر تو پیسہ خرچ ہوتا ہے آج کل, تو بڑی مطلب کھجور کا دام بھی میرا خیال ہے دنیاوی اعتبار سے, مدینی کھجور تو انمول ہے, جتنے کی بھی وہ سستی ہے, لیکن یوں دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی کھٹکا ہوتا ہے. لیکن غالباً اگر کوئی بولے ارے مدینی کھجور دے دو نا, میری ماں بیمار ہے, زمزم اور کھجور اس کو میں پلاؤں گا کھلاؤں گا, میرا خیال ہے آپ سعادت سمجھ کر پیش کریں گے. یہاں یہ ذلت والی صورت بظاہر نظر نہیں آئی. جیسا سوال جس سے مانگا, بعضوں کا تو اسے فری ٹرمپس ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ سے لے لیتے ہیں ایک دوسرے کا, تو وہ بھی اس میں حرج نہیں ہوتی.
میرا نام عبداللہ تاری ہے, امیرٹ سنت سے سوال ہے. ہم مدینہ شریف سے ہو کر آئے ہیں, وہاں کیفیاتی کو جو اور ہوا کرتی تھی, آنکھوں سے اشک بہتے رہتے تھے, سوز و گداز تھا. اب مدینہ چھوٹ گیا ہے, مدینہ سے لوٹ آئے ہیں, چاہتے ہیں کہ یاد مدینہ دل میں رہے, آنکھوں سے اشک بہتے رہے اور مدینہ یاد آتا رہے, اس کے لیے ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ درود شریف کی کثرت کریں, نعتیں کثرت سے پڑھیں, تصور مدینہ کثرت سے کریں, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
آپ نے دو تین تو اس کے بتا دیے صورتیں. ہم یہ کہ میں نے جو نوٹ کیا تھا وہ یہ کہ اگر قفل مدینہ لگ جائے نا, بات نہ کرے ادھر ادھر کی. ہم لوگ باتیں کسٹم میں, خاص کر جدہ کسٹم میں جو ہے نا, یہ ادھر نچوڑ لیتے ہیں سارا ذوق, مال اتنا اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ پھر ادھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں تو مطلب یہ دیکھے میرے ساتھ اور بھی ہوتے ہیں, تو میں تو چپ چاپ آگے پیچھے ہو جاتا تھا, کسٹم کروانے کے چکر میں نہیں جاتا تھا. لیکن یہ کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے یہ بھی ضروری نہیں, ایسا موقع ملے تو یہ کہ سامان اتنا لے کے وہ یوں آسانی سے نکل جائے, تو کوئی بوجھ زیادہ ہوگا قیامت میں بھی پھنسے گا. تو یہ دنیا میں ہی ہوائی جہازوں میں اور جو پریشانیاں ہوتی ہیں زیادہ مال ہوتا ہے, اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے, ادھر بھی ہلکا پھلکا جلدی نکل جاتا ہے اور قیامت کے دن میں ہلکا پھلکا جلدی نکل جائے گا. تو بہرحال اس طرح یہ کہ خاموش جب تک رہتے ہیں مدینہ شریف سے آنے کے بعد ذوق برقرار رہتا ہے, اور جب بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو کیفیت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے, اور پھر یہ کہ نارمل ہو جاتے ہیں. یہ تجربہ ہے. اب یہ کہ گھر میں دکان میں کاروبار میں آدمی چپ رہ نہیں سکتا, ممکن نہیں ہوتا, اس لیے وہ بس کوشش کرتا رہے کہ یاد مدینہ ساتھ رہے. پوری پوری وہی کیفیت بہت مشکل ہے. تو کسی کسی کا حصہ ہے. بس ایک حاجی کا قصہ مجھے کسی نے بڑا پیارا سنایا تھا. وہ حاجی صاحب آئے تو آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی. لوگ سمجھے کہ آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے. جب وضو کے لیے بیٹھے تو یہ وطن میں اپنے وضو کے لیے بیٹھے تو انہوں نے پٹی ہٹائی, وضو کیا, پھر باندھ لی. اب لوگوں کو کھٹکا ہوا کہ ایسا تکلیف نہیں, کوئی اور مسئلہ ہے, ورنہ یہ پانی سے منہ تو نہ دھوتے, آنکھیں نہ دھوتے. تو پھر یہ پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مدینہ بس چھوڑا, مدینے کے نظارے میری آنکھوں سے نکل دور ہو گئے, وہ جل ہو گئے. اب اور کوئی چیز دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا, اس لیے باندھ لیا.
لبیک اللہ.